بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے، پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب جواد رفیع۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین آپ ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے ہمارے اس ایڈریس پر وزٹ کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بنے گا urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمنا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے علاوہ آپ نیم نگاہ میں غاصب سنی حکومت کے حالیہ سازشوں، بالخصوص عبری عربی اتحاد قائم کرنے کے عنوان سے ان کی موجودہ سرگرمیوں کے بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو نیم نگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور نیم نگاہ کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، اور آخر میں آپ سنیں گے پروگرام اسلام پلس۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ایران کی جانب سے وعدوں پر عمل کو امریکہ اور یورپی فریق ملکوں کی جانب سے وعدوں پر عمل سے مشروط قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے کسان رہنماؤں نے یوم جمہوریہ پر لال قلعے میں کچھ لوگوں کے داخل ہونے اور مذہبی جھنڈا لہرانے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد علاقائی اور عالمی امن کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں میں شمولیت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ نے فلسطینی علاقوں کی موجودہ صورتحال پر خبردار کرتے ہوئے بین الاقوامی امن کانفرنس منعقد کیے جانے پر تاکید کی ہے۔ اور نائجیریا کے دارالحکومت اور مختلف دیگر شہروں میں اسلامی تحریک کے رکن آیت اللہ زکزکی کی حمایت میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ایران کی جانب سے وعدوں پر عمل کو امریکہ اور یورپی فریق ملکوں کی جانب سے وعدوں پر عمل سے مشروط قرار دیا ہے۔ صدر مملکت نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ چند ایک ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے تمام ممالک امریکہ سے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے خواہاں ہیں، کہا ہے کہ اگر وہ ایٹمی معاہدے میں واپس آتا ہے اور امریکہ اور یورپی ممالک اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے پر عمل کرتے ہیں تو فوراً ہی ہم اس معاہدے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف دشمن کی اقتصادی جنگ ناکام رہی ہے اور اب علاقے میں ایران کے ساتھ تجارتی مفاہمت کے عمل میں بھی مثبت تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اسی طرح ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ اور اس سال کا جشن انقلاب ماضی سے مختلف ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سال وہ لوگ نہیں رہے جو دہشت گردی اور اقتصادی جنگ کے ذریعے اس انقلاب کو جھکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کے 11,83,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیبا سعدات لاری نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی حالت مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کرونا وبا سے ہونے والی اموات میں بھی کمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 91 کرونا مریض موت سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایران میں کرونا کے 6608 نئے معاملات سامنے آئے، جن میں سے 695 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل اور باقی کو دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کرونا مریضوں کی تعداد 13,92,314 ہو گئی ہے۔ سیما سادات لاری نے افسوس کے ساتھ کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 91 مریض دم توڑ گئے اور اس طرح جان باق ہونے والے کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 57,651 ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے کہا کہ ایران میں اب تک کرونا کے 11,83,463 مریض صحت یاب اور اسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا میں اب تک 10 کروڑ سے زائد لوگ کرونا میں مبتلا اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس بیماری میں لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ تقریباً 7,30,00,000 لوگ صحت یاب ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے کسان رہنما راکیش ٹکیٹ نے یوم جمہوریہ پر لال قلعے میں کچھ لوگوں کے داخل ہونے اور مذہبی جھنڈا لہرانے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کسان رہنما نے بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران بتایا کہ انہوں نے لال قلعے میں کچھ لوگوں کے داخل ہونے اور وہاں جھنڈا لہرانے والوں کی شناخت اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یوم جمہوریہ پر یہ حرکت کیا ان کے بارے میں یہ بھی پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ ان کا کن سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے۔ کسان رہنما مسٹر ٹکیت نے کہا کہ مشترکہ کسان مورچے نے کسانوں سے لال قلعہ پہنچنے اور اس میں داخل ہونے کی اپیل نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران بعض مقررہ راستوں کو محاصرے میں لے لیا گیا تھا، اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ کسان رہنما نے کہا کہ جس نے بھی پولیس اہلکاروں پر ٹریکٹر چڑھانے کی کوشش کی اس کی شناخت اور اس کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ ٹریکٹر پریڈ میں شامل کسانوں پر لاٹھی چارج اور ٹریکٹروں کو نقصان پہنچانے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جن ٹریکٹروں کو پولیس نے نقصان پہنچایا ان کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ یاد رہے منگل کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران بہت سے لوگ اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ لال قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اس موقع پر کسی نے لال قلعے میں ایک مذہبی پرچم لہرا دیا۔ قابل ذکر ہے کہ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر ان کے دھرنے 63 دن سے جاری ہیں۔ کسان تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک سیکیورٹی دستے پر حملے میں کم سے کم 3 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ حملہ بدھ کی صبح جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے علاقے شمسی پورہ میں ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق زخمی ہونے والے 3 سیکیورٹی اہلکاروں میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی دستہ شمسی پورہ سے گزر رہا تھا کہ مسلح علیحدگی پسندوں نے اس پر فائرنگ کر دی۔ اس حملے کے بعد فوج نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ آخری اطلاع ملنے تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد علاقائی اور عالمی امن کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں میں شمولیت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ کے حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے امن فنڈ کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک امن و امان کے تحفظ، جنگ و جہریت کی روک تھام اور رفاہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کثیر جہتی تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اقوام متحدہ کی 46 سے زائد امن مشن میں پاکستانی فوجی شامل رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کا سیاسی، انسانی اور مالی امور میں جاری تعاون امن پسندانہ مقاصد کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے تاکید کی کہ پاکستان کشمیر کو ایک اجتماعی مسئلہ اور عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے بین الاقوامی اداروں کو چاہیے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بحران افغانستان کو صرف مذاکرات سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور افغانستان میں قیام امن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ فلسطین اتھارٹی کے وزیر خارجہ نے فلسطینی علاقوں کی موجودہ صورتحال پر خبردار کرتے ہوئے بین الاقوامی امن کانفرنس منعقد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی کانفرنسوں کا انعقاد فلسطین اسرائیل تنازع میں تبدیلی کا ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال اس طرح سے مسلسل جاری ہے کہ صہیونی حکومت واحد اور دائمی غاصب حکومت کی حیثیت سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ المالکی نے غاصبانہ توسیع پسندی کی ترغیب اور صہیونی آبادکاری کی حمایت پر مبنی امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فلسطین کو نجات دلانے کی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ بیت المقدس کی مرکزیت میں فلسطینی مملکت کے قیام کے لیے کسی بھی طرح کی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کے مطابق مقوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے رہائشی مکانات کو مسمار اور صہیونی کالونیاں تیار کر کے اپنی تسلط پسندانہ کوششیں جاری رکھے ہوئی ہے۔ سامعین، امریکہ اور صہیونی حکومت علاقے میں عبری عربی اتحاد قائم کرنے کے لیے سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ اس تناظر میں سحر اردو ٹی وی کے اینکر عظیم سبزواری نے ناروے میں موجود ممتاز تجزیہ نگار حیدر حسین سے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائیں۔
حیدر حسین صاحب، صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کے اندر جو داخلی صورتحال ہے، خود اسرائیل کے اندر جس طرح کی ٹوٹ پھوٹ ہے، اور جس طرح سے وہاں اب تک کوئی بھی حکومت پچھلے 2 سال کے دوران مستقل بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکی ہے، باوجود اس کے کہ صہیونیوں کو ہر طرح کا سیاسی اور مالیاتی سپورٹ جو ہے ورلڈ وائڈ حاصل ہے، اس کے باوجود وہاں پر کوئی بھی حکومت نہ تو مستحکم ہے اور نہ وہ ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ استقامت امات اور خاص طور سے فلسطینی جو تنظیمیں ہیں ان کے درمیان ایک آشتی کا رشتہ جو ہے وہ روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیا یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ان کو وڈرا کرنا پڑے گا؟
آپ نے کئی سوالات جو ہیں وہ ایک سوال میں جمع کر دیے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم تینوں سوالوں کو الگ الگ اس میں رکھیں، پہلے اگر آپ امریکہ کی بات کرنا چاہیں تو دیکھیے، ہاں اس وقت امریکہ میں ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہے۔ قوم جو ہے وہ منقسم ہے 2 مختلف گروہوں میں، ایک طرف جو آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وائٹ سپریمسٹ ہیں، نازی لوگ ہیں، دوسری طرف جو ہیں وہ یعنی بلیکس ہیں، اور دوسری ایشیائی عوام کے لوگ ہیں، ڈیموکریٹس ہیں۔ اور پہلی دفعہ ہمیں تاریخ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تقسیم بڑی واضح اور بڑی گہری تقسیم ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ایسا فینومینا بن گئے ہیں جو یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو ایکسٹریم وائٹ ریس ہے اس کو ایک شکل مل گئی ہے ٹرمپ کی شکل میں۔ اور لوگوں کا، ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپزم ہے یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم پر امید ہیں کہ دیکھیے کہ وہاں پر اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کوشش ان کی یہی ہے کہ یہ اس سب سے پہلے ملک کے جو داخلی انتشار اس کو ختم کر، جو پہلے تو یعنی اندرونی معاملات حل کرنے پر ہوگی، جیسے ابھی سب سے بڑا مسئلہ کووڈ کا ہے کہ جناب 4 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں امریکہ میں۔ تو اس وقت جو بائیڈن کے جو میرے خیال میں جو پالیسی کا سب سے محور ہوگا وہ داخلہ پالیسی پر ہوگی ساری توجہ۔ جہاں تک فورن پالیسی ہے اس پہ شاید وہ تھوڑا ہمیں وقت لگے واضح ہونے میں، لیکن ہمیں کچھ اشارے مل رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بائیڈن نے جیک سولیون کو جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے کیبنٹ کے اندر، اور جیک سولیون وہ شخص ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا جے سی پی او اے کا، اس میں وہ شامل تھے وہ معاہدہ کروانے میں۔ تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے جو بائیڈن کی طرف سے کہ ایک ایسے شخص کو انہوں نے کیبنٹ میں شامل کیا ہے جو کہ ان مذاکرات کا حصہ تھے جو امریکہ جب جولائی 2015 میں جب شامل تھے۔ تو یہ اشارہ ہے۔ دوسرا اشارہ ہمیں یہ ملا ہے کہ ابھی جو بائیڈن نے یہ حکم دیا ہے کہ بحرین کی حکومت سے جو تعلقات ہیں اس پہ نظر ثانی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں بحرین میں، یعنی جو الحمد خلیفہ جو فیملی ہے جس طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے عوام پر، بحرینی عوام پر جو ہے، یعنی وہاں پر جو انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ اشارے ملے ہیں کہ بائیڈن نے اس پالیسی کو بھی نظر ثانی کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن جہاں تک اسرائیل کا مسئلہ ہے، تو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیے اسرائیل کے حوالے سے جو امریکی پالیسی وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے، اور اس کا ایک واضح ثبوت آپ کے سامنے یہ ہے کہ خود جو اس وقت امریکی وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، اس کے علاوہ وزیر خزانہ، یہ 3 اہم پورٹ فولیو ہیں، اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ یہودی النسل لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ امریکہ جو اسرائیل کے تحفظ ہے اس کے لیے تو وہ ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ وہ تھوڑا بہت فلسطینیوں کو، مثال کے طور پہ جو فلسطینیوں کی امداد بند کی گئی تھی انروا کے پروگرام کے تحت، فلسطینی بچوں کو اسکولوں پر جو امداد ملتی تھی شاید وہ بحال ہو جائے، طرف شاید ہمیں کچھ ملے. لیکن جہاں تک اسرائیلی جو ڈویژن ہے اس میں ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ نتنیاہو کا اپنا مسئلہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس کے خلاف کرپشن کے بڑے مضبوط الزامات ہیں اور وہ اس لیے بھی اقتدار سے چمٹا ہوا ہے کہ اگر وہ اقتدار سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ شروع ہو جائے گا اور اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اسرائیلی قوم بھی ڈیوائڈیڈ ہے اور بہت شدید وہاں پر اختلافات ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ خود نتنیاہو بھی ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ انسان ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چلنا چاہیے, اس کو جیل جانا چاہیے.
نائجیریا کے دارالحکومت اور مختلف دیگر شہروں میں اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ زکزکی کی حمایت میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ کیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ ابراہیم زکزکی کے کیس کی سماعت ملتوی کیے جانے پر ان کے حامیوں اور طرفداروں نے نائجیریا کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ زکزکی کے خلاف کیس کی سماعت کو مارچ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اس سے قبل بھی اس کیس کی سماعت کو 25 اور 26 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا تھا. سن 2015 میں شمالی نائجیریا کے صوبے کدونا میں فوج اور سیکیورٹی فورس نے حملہ اور جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آیت اللہ زکزکی، ان کی اہلیہ اور بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا. اس حملے میں اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ زکزکی زخمی، جبکہ ان کے 3 بیٹوں سمیت اس ملک کے سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ مسلمان شہید ہو گئے تھے. مشرقی شام میں دیرزور تدمر روڈ کے قریب واقع البادیہ علاقے میں شامی فوج کی کارروائی میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج کے ایک آپریشنل کمانڈر نے کہا کہ شامی فوج نے دیرزور تدمر روڈ کے قریب اشولہ اور کباجب کے علاقے میں شہریوں کی گاڑیوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. ان دہشت گردوں نے شامی شہریوں کی گاڑیوں پر حملہ کر کے کئی عام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. اس فوجی کمانڈر کے مطابق دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا پتہ لگنے کے بعد شامی فوج نے ان علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے کارروائی کی اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کی گاڑیوں اور وسائل کو تباہ کر دیا. 2 روز قبل ان دہشت گردوں نے دیرزور تدمر روڈ کے قریب المالحہ اور اشولہ کے علاقے میں شامی فوج کی ایک بس پر بھی حملہ کیا تھا جس میں 3 فوجی اہلکار جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے تھے. شام میں دہشت گردوں کی شکست کے باوجود اس ملک کے بعض علاقوں میں کچھ دہشت گرد عناصر روپوش ہیں جو موقع ملنے پر دہشت گردانہ حملے کر دیتے ہیں. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم عائد کیے جانے کا بل پیش کیے جانے کے بعد سینٹ کے اراکین نے جیوری ٹیم کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا ہے. ورمونٹ سے تعلق رکھنے والے سینئر سینیٹر پیٹرک لہے نے عارضی سینٹ سربراہ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور وہی ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی صدارت بھی کریں گے. رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر امریکی سینٹ کے 55 ارکان نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کے قانونی ہونے کے حق میں ووٹ دیے ہیں اور 45 نے اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا ہے. ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے قانونی ہونے کے بارے میں بل پر ایوان میں رائے شماری کرائی گئی تھی جس کے دوران 83 نے اس کے حق میں ووٹ دیے اور 17 نے مخالفت کی, جس کے بعد 9 فروری کو ٹرمپ کے مواخذے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے امریکی ایوان نمائندگان کے ایک وفد نے پیر کے روز سابق صدر کے خلاف مواخذے کی درخواست اور چارج شیٹ باضابطہ طور پر سینٹ کے حوالے کی تھی. اس موقع پر سینٹ میں پڑھ کر سنائی جانے والی چارج شیٹ میں صدر ٹرمپ پر اپنے حامیوں کو 6 جنوری کے دن کانگریس پر حملے کے لیے اکسانے کا الزام بھی عائد کیا گیا. امریکی ایوان نمائندگان نے 13 جنوری کو سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک منظور کی تھی اور سینٹ سے مقدمہ چلانے کی درخواست کی تھی. ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ ارکان کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے مواخذے کا عمل آئندہ صدارتی انتخابات میں شرکت کے حوالے سے ان کی نااہلی پر منتج ہوگا. ایوان نمائندگان میں تحریک مواخذہ کی منظوری کے بعد ٹرمپ ملکی تاریخ کے وہ پہلے صدر بن گئے جنہیں اپنی مدت صدارت کے دوران 2 بار ایوان میں مواخذے کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹرمپ کے خلاف اس سے پہلے بھی مواخذے کی تحریک لائی گئی تھی, تاہم سینٹ میں ریپبلکن کی اکثریت کے باعث وہ تمام الزامات سے بری ہو گئے تھے. قابل ذکر ہے کہ 6 جنوری کو ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر اس وقت حملہ کر دیا تھا جب وہاں منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا۔ ٹرمپ کے حامیوں نے کئی گھنٹے تک کانگریس کی عمارت پر قبضہ کیے رکھا، جس کے نتیجے میں ایوان کی کارروائی معطل کرنا پڑی، جبکہ اس دوران ہونے والے تشدد اور فائرنگ کے واقعات میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ اس دوران امریکی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ واشنگٹن میں نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کی تعیناتی کی مدت میں 31 مارچ تک کے لیے توثیق کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق نیشنل گارڈ کے کمانڈر ولیم واکر نے کہا ہے کہ دارالحکومت میں نیشنل گارڈ کے دستے مارچ کے اختتام تک تعینات رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ میری لینڈ میں بھی نیشنل گارڈ کے دستوں کو 15 مارچ تک الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے فریب و دھوکہ اور مظلوم نمائی کو اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر قرار دیتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران اس غاصب حکومت سے لاحق خطرات کے مقابلے میں اپنے دفاع کا حق پوری طرح سے محفوظ رکھتا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آن لائن اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 5 برس کے دوران مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت نے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 231 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اس معاہدے کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریب دھوکہ اور مظلوم نمائی اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، خدا ہے لب پر میرے، عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، اس پہ سنا کے جس میں ڈرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شہر مدینے جاؤں آؤں، شہر مدینے جاؤں آؤں، چین نہ پاؤں پھر سے جاؤں، یوں ہی لگے تو عمر ہی پھیرے، شکرے
خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا شناسی ایک فطری چیز ہے، انسان اپنی فطرت اور ضمیر سے خدا کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر دنیا کی اکثر آبادی خدا کو کیوں نہیں مانتی، اس سے روگرداں کیوں ہے؟ اور جو مانتی بھی ہے وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کو پہچاننا جب ایک فطری چیز ہے تو تمام لوگ پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں پہچان پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، تو آخر یہ اتنی تعداد میں کافر کیوں پائے جاتے ہیں، مشرک کیوں پائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کا انکار کرنے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب ہماری فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے تو ہمیں اللہ کے ماننے والوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بجائے کہ سب اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ایک فطری چیز ہے۔ اس کا مطلب اس سے نہیں ہے کہ فطری چیز ہے تو ہر آدمی مان ہی لے یا ہر آدمی ایمان ہی لے آئے۔ فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہماری عقل کے اندر اور ہمارے دل میں موجود ہے۔ یہ اللہ نے اپنی معرفت کا ذخیرہ ہمارے قلب، ہمارے دل میں قرار دیا ہے، ہماری عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جنہیں دور کرنا ہوگا۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس فطری معرفت کو ترقی دے سکیں، اور جو رکاوٹیں آدمی کے سامنے ہیں خدا کو پہچاننے کے سلسلے میں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ فطری ہے بالکل، لیکن بہت سی چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن اس فطری چیز کے سامنے اگر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو آدمی پھر اس فطری چیز کے ذریعے سے وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا جو اسے کرنا چاہیے۔ مثلاً آدمی کی فطرت میں ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ رحم کرنا ہے، لیکن آدمی اپنی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ہوا ہوس جب غالب آتی ہے تو حکومت کے لیے، زیادہ مالدار بننے کے لیے، زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی فطرت کو بھول کے غیر فطری راستے پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ صرف خدا شناسی کے سلسلے میں اعتراض وارد نہیں ہوتا یا اشکال پیش نہیں آتا کہ یہ چیز فطری ہے تو ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے، دنیا میں اس کا لوگوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت سی چیزوں کے سلسلے میں ہے۔ ظلم مثلا قبیح ہے، یہ فطرت آدمی کی جانتی ہے، آدمی کی عقل بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی صلاحیت، اس بات کی قابلیت نفس انسانی میں، قلب انسانی میں اور عقل انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اب اس فطرت کے سامنے جو رکاوٹیں اسے دور کرنا چاہیے، اور وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں آدمی کے عقل و شعور میں اضافہ کریں، اس کو اور زیادہ بلندی عنایت کریں، اور جو آدمی کے کمال اور سعادت کے راستے میں جو رکاوٹیں انہیں دور کریں۔ تو اگر ہم توجہ کریں اللہ کی طرف، متوجہ ہوں، اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ارادہ ہی نہ کرے اللہ کو پہچاننے کا، دین کو پہچاننے کا، تعلیمات کو پہچاننے کا، اللہ کی طرف سے برگشتہ ہو، تو اس کی فطرت اس کے کام نہیں آ سکتی، چونکہ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں، فطرت ان میں دب کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ پر اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یا کم از کم اگر انبیاء اور اللہ کو مرحلہ ابتدائی میں نہیں پہچانتا تو اپنے عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا اچھا کس نے پیدا کیا ہے، اتنا یہ نظام کائنات جو احسن طریقے سے چل رہا ہے اس کا ناظم کون ہے، ہمیں اپنی عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فطری انداز میں اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سلسلے میں اپنی فطرت پہ زور نہیں دیں گے، عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کا کفر کریں اور اللہ کی عظمت سے انکار کر بیٹھیں۔
شیعہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم بھی قائل نہیں ہیں، پھر روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کا سرچشمہ یہی قرآن ہے؟
ماشاءاللہ، یہ سوال بہت اچھا ہے، اس وجہ سے کہ اس سوال سے بہت زیادہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اگر یہی سوال انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ شیعہ سنی کے درمیان میں اختلاف کے بارے میں جو نکات ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے عبادت ہے، نماز ہے، تو نماز کے کلیات میں فرق نہیں پایا جاتا ہے بلکہ جزی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن کل اسلام، کل عقائد، کل احکامات میں کہاں سے فرق آیا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں، جبکہ سب کے سب قرآن کریم کے تابع ہیں؟ قرآن کریم تو احکام اور عقائد کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ایجاد ہو گئے ہیں؟ شیعہ اور سنی میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کے تابع دار بن گئے، ہر وہ بات کے جو صحابہ سے نقل ہوتی ہے اس کو مستند سمجھتے ہیں، ان کے عمل کو مستند سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اشتباہ ہو گیا ہے، تو اسے خطا اجتہادی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو باتیں ان سے نقل ہوتی ہے وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں. ادھر سنی حضرات تو صحابہ کے اتباع میں چلے گئے اور ادھر شیعہ حضرات اہل بیت کے تابع دار بن گئے. جو بات اہل بیت سے ملے گی یہ شیعہ حضرات اس پر عمل کریں گے, اور چاہے وہ قولی شکل میں ہو, عملی شکل میں ہو یا نقلی شکل میں ہو, جو بات اہل بیت اطہار سے ملتی ہے شیعہ حضرات اس پر عمل کر لیتے ہیں. لہذا عقائد میں, احکامات میں اسی وجہ سے فرق ہو گئے, چونکہ انہوں نے وہ مشرب قبول کر لیا, انہوں نے یہ مشرب قبول کر لیا ہے. لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار کے ماننے والے کم رہ گئے, صحابہ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے. اس کی وجہ یہ رہی ہے چونکہ اہل بیت کو سیاسی مسائل کی وجہ سے حکومت سے دور ہو گئے, اور ان لوگوں سے دور ہو گئے کہ جو خلفاء کی روایات کو بیان کرنے والے تھے, صحابہ کی روایات کو بیان کرنے والے تھے, ان سے اتنی بڑی دوری ہو گئی, اتنا فاصلہ بن گیا کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا اور جو صحابہ کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا. لہذا تمام کے تمام شیعہ سنی حضرات کو چاہیے کہ جتنے بھی مشترکات ہیں اہل بیت میں اور صحابہ میں, ان پر اگر عمل کریں گے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا. لہذا قرآن کریم اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں جتنے بھی مشترکات ہیں ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم امت واحدہ بن کر رہیں اور سارے اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں, چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو, احکام کے اعتبار سے ہو, سیاست یا ثقافتی اور سماج کے اعتبار سے ہو.
کیا مصلح عالم اور مہدویت کا مسئلہ ایک حقیقت ہے؟ اس مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان کون کون سی باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مصلح عالم اور منجی بشریت کا مسئلہ یہ عالمی مسئلہ ہے. تمام ادیان و مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے زمانے میں جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو ایک منجی بشریت آئے گا, یعنی ایک ایسا انسان کامل آئے گا جو انسانیت کو بچائے گا, ظلم و جور سے ان کی حفاظت کرے گا. اس بات کو تمام ادیان و مذاہب مانتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ زرتشت ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں. جہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہم دین والے ہیں, ہم مذہب والے ہیں, وہاں منجی بشریت اور مصلح عالم کا بھی تصور پایا جاتا ہے. اور اس بات کو معجم امام مہدی, ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں, اس کی پہلی جلد میں تقریباً 100 صفحہ اس بات پر عبارتیں نقل ہوئی ہیں کہ عیسائی مذہب میں منجی بشریت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے, یہودیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے, زرتشتیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے. میں زرتشتیوں کی ایک عبارت جو فارسی زبان میں ہے اسی کتاب سے نقل کرتا ہوں. زرتشت نبی, یعنی زرتشت شخص کا نام تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, وہ ایرانی کا نبی تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, فردی از سرزمین تازی, ایک شخص عرب کی سرزمین سے ظہور کرے گا جو فرزندان ہاشم میں سے ہوگا, اور وہ ایران کی سرزمین میں داخل ہوگا اور پھر اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہے کہ منجی بشریت اور مصلح عالم یا امام مہدی کا تصور یہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام ادیان اس بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں۔ البتہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں، ایک سنت والجماعت ہے اور ایک اہل تشیع ہیں۔ ان میں کچھ نقطۂ افتراق ہے اور کچھ نقطۂ اشتراک ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں امام مہدی کے سلسلے میں جس میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں۔ ان میں سے اہم چیز یہ ہے، چاہے وہ شیعہ عالم ہو یا سنی عالم ہو، دونوں قسم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اسی لیے امام مہدی کو مہدی موعود کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ہدایت کرنے والا جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہ ہے نقطۂ اشتراک، یعنی آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ لیکن نقطۂ افتراق یہاں پاس ہے، سنت والجماعت کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، وہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور نہ یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات بھی معین ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے گیارہویں امام ہیں ان کے فرزند ہیں۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ غیبت صغرا اور کبرا کے بعد ظاہر ہوں گے اور دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
خلقت کی گہرائیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کی عقل اور فکر اسے خدا تک پہنچا سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا عقل اور فکر انسان کو اللہ تک پہنچا سکتی ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، کوئی بھی نعمت اللہ نے انسان کو بیہودہ اور بیکار نہیں دی ہیں۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی لیے اگر آپ ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو پروردگار عالم سوال کرے گا، مواخذہ اس کا ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی، اس نعمت کے ذریعے آپ بہت سی برکتوں کو فضیلتوں تک پہنچ سکتے تھے، مگر آپ نے کیوں نہیں اس نعمت کا استعمال کیا کہ آپ کیوں جو ہے اس تمام جو ہے فضیلتوں سے محروم رہے؟ یہ ایک سوال ہوگا۔ بس اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کا مقصد ہے اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے تعقل، عقل اور فکر۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اسی عقل کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، علیک بالفکر فإنه راشد عن الضلالۃ ومصلح الاعمال۔ انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علیک بالفکر، یعنی تم تفکر کرو، فکر کرو، اندیشہ کرو، سوچو، اس لیے کہ یہی فکر انسان کو گمراہی سے ہدایت تک لاتی ہے، یہی فکر انسان کے اعمال کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ اگر انسان فکر کرے گا تو اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا، گمراہی سے نجات پایا جائے گا۔ جب ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا، اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا، تو اس کا رابطہ پروردگار عالم سے گہرا ہوتا چلا جائے گا، وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ عقل سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے۔ بلکہ واحد اور سیدھا راستہ تمام حقائق تک پہنچنے کا یہ عقل ہے۔ عقل ہی کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اب رہا مسئلہ جو آپ نے دوسرا یعنی جو ہے وہ سوال کیا, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا انسان کی خلقت کے سلسلے سے اگر ہم فکر کریں, غور و فکر کریں, تو ہم کہاں تک پہنچیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کہاں تک پہنچیں گے. دیکھیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں اس میں حکم ہے پروردگار عالم کا کہ تم اس کے بارے میں سوچو. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, فکر کرو, دیکھو, سوچو کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے, یہ شب و روز کا آنا جانا, اس میں آیات اور نشانیاں ہیں, اس میں غور و فکر کرنا چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے. اسی لیے ارشاد ہے فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر چیز جتنی بھی اللہ نے خلق کی ہے ہر ایک میں ایک نشانی ہے اور وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. مولا کائنات نے کیا خوب اشارہ کیا ہے, مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو دیکھا, یعنی ہر شے میں اللہ کی جلوہ نمائی ہے. اگر انسان اس بصیرت سے دیکھے تو انسان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے غور و فکر کرنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی لیے تاکید یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں سوچے سمجھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ, اپنی ذات کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے. بس اگر انسان سوچے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے بڑے اطمینان سے. اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. فطری طور پہ بہت اچھی بات کہی ہے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کا کہ حتیٰ یہ بچہ 2-3 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لانے والا ہے. مثلا مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے بچے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو چیز تھی نہیں, اس کا مطلب ہی کہ جو یہاں آئی ہے کوئی لانے والا ہے. تو اسی لیے بچہ قبل اس کی کہ اس چیز کو دیکھے یہ دیکھتا ہے کہ کس نے دیا ہے. بس یہ ایک فطری امر ہے. اگر انسان آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا اپنی خلقت کے بارے میں سوچے گا تو بڑے اطمینان سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اور یہی ہدف بھی ہے اللہ تک پہنچنا.
عورت کو ایک زوجہ کی حیثیت سے اسلام میں احترام و مقام ملتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے, اس مطلب کو قرآن و روایات کی روشنی میں بیان فرمائیں.
جی ہاں بالکل بجا سوال ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا, اظہار محبت کرنا, اسلام نے بہت تاکید کی اس سلسلے میں. اسلام جس طرح سے انسان یعنی ایک مرد کو ایک انسان بنا کے بھیجا ہے, اس طرح سے اس عورت کو بھی ایک انسان بنا کے بھیجا ہے. ایک ہی چیز سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک ہی چیز کا تقاضا ان سے ہوا ہے. لہذا جتنا وہ معنوی اور باطنی مسائل میں پیش رفت کر سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے, عورت بھی اتنی ہی پیش رفت کر سکتی ہے. لہذا اللہ کے نزدیک صرف ان کا مقام بلند اور مرتبہ بڑا ہے جو تقوی الہی اختیار کرے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اس میں کوئی فرق نہیں کرتا. رہی بات اس کی کہ عورت کی توہین نہ کرنا اور اس کا احترام کرنا, دیکھیں چونکہ مخلوق ہے اللہ کی, لہذا جب شوہر کے پاس یہ عورت جاتی ہے مثلا جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. دیکھیے ایک یہ کہ یہ عورت جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کے ہاتھ میں. دوسری یہ کہ چونکہ یہ شریک زندگی بن رہی ہے, زندگی کے امور میں اس کے ساتھ ساتھ ہے, لہذا شریک حیات ہے. تیسری چیز یہ کہ چونکہ گھریلو کام اس کے ذمے ہیں اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ان کی تربیت اور ان کی نگہبانی کو بخوبی انجام دے سکتی ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ گھر کی ماں ہیں۔ لہذا جب ان تین چیزوں کو نظر میں رکھا جائے گا تو اسلام نہ اس کی توہین کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہے۔ بالکل حقارت کی نظر سے اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیکھے، اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی نظر میں رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی جب اپنی بیگمات کے ساتھ، جب اپنی زوجہ کے ساتھ رفتار کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، معاشرت کرنا چاہتے ہو، تو یہ بالکل نیک اور احسن طریقے سے تیرا رفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے معاشرت ہو۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتخذ امرأۃ فلیکرمھا، جو اپنی زوجہ جس کے پاس ہو، جس کا عقد ہوا، جس کا نکاح ہوا ہے، فلیکرمھا، اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، اس کی نوازش کرے، اس کا احترام رکھے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ انہن امانۃ اللہ عندکم فلا تضارحن ولا تعدلوہن۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں، لہذا اس کا اکرام کرنا چاہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کو اذیت اور آزار مت دو۔ لہذا جس طرح سے یہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کا احترام رکھا جائے، اس کی تحقیر نہ ہو۔ مرد بھی عورت سے یہی چاہتا ہے کہ یہ عورت بھی مرد کی تحقیر نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور اس کا ہر جگہ ہر لحاظ سے احترام کرے۔